نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی دوستو، بزرگو، عزیزو، تعالیٰ نے بہت وقت پہلے دنیا میں اپنی نیابت کے لیے انسان کا انتخاب کیا تھا. بہت مشہور واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اب تعالیٰ نے سب سے پہلے، ہم سے بھی پہلے، ابلیس کو پیدا کیا، اور اس کی ذریت بھی تھی دنیا میں، لیکن اس کی ذریت نے نافرمانی کی، بغاوت کی، اور اللہ کا کہا نہ مانا، شرارت پر اترے، تو حق تعالیٰ نے اس کی قوم کو ختم کیا. البتہ ابلیس میں کچھ زہد تھا، کچھ عبادت تھی، کچھ تقویٰ تھا، کچھ باتیں تھیں، اس کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھایا، اور اوپر اٹھانے کے بعد وہ وہاں پر عبادت میں مشغول ہوا، لیکن اندر میں اس کی خباثت تھی. اللہ جل جلالہ و من والہ نے پھر اپنی نیابت کے لیے اس کائنات میں اپنی ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اس کی یہ صفات ہیں کہ میں اس میں کچھ خواہشات رکھوں گا. یہی وہ خواہشات کا مسئلہ تھا کہ فرشتوں نے فوراً حق تعالیٰ کو یوں فرمایا کہ رب تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر قتل و غارت گری کرے گی، ویسفق الدماء، خون بہائے گی، مار دھار کرے گی، اس کو قتل، اس کو قتل، اس کا لوٹا، اس کا کھایا، اسی طرح ان کی زندگی گزرے گی. اللہ تو ایسے کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو حق تعالیٰ نے پہلا تو بڑا حاکمانہ جواب دیا، فرمایا: چپ بیٹھو، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ کیا وہ جوہر ہے انسان میں جس کی طرف حق تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے؟ وہ جوہر کیا ہے؟ فرمایا: اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندو، تم میں جو میں نے خواہش رکھی ہے، یہ خواہش جب صحیح نحت پر استعمال ہوگی، صحیح طریق پر استعمال ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر فرشتہ بھی نہیں پہنچتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ایک حد تک تو جبریل بھی ساتھ چلے، لیکن بعد میں جبریل نے بھی یوں کہہ دیا کہ اس سے آگے اب میں بھی نہیں آ سکتا، اب آپ ہی جائیں گے. تو جب انسان اپنے صحیح خواہشات کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کرتا ہے تو اب تعالیٰ اس کو یہ مقام دیتا ہے، اور فرمایا کہ انسان جب اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز راستوں میں استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے جو شیخ سعدی نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ حیوان سے بھی بدتر، بلکہ سور سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے. جیسے سور کی بے حیائی مشہور ہے، اسی طرح پھر انسان بھی اپنی بے حیائی پر اترتا ہے تو نہ وہ باپ کو دیکھتا ہے نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ بھائی کو دیکھتا ہے نہ استاد کو دیکھتا ہے نہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے بس گناہ کرتے ہی جا رہا ہے تو خواہشات اس میں جو رکھی ہے انسان میں یہ صحیح ڈھنگ پر جب استعمال ہوتی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے محدث ہیں بڑے محدث ایک بڑا عجیب و غریب ایک سوال قائم کیا کہ اگر اللہ کو عبادت مقصود تھی تو عبادت کے لیے تو فرشتے بہت کافی تھے اس سے جیسی عبادت تو ہم بھی نہیں کر سکتے بعض فرشتے رکو میں ہیں تو قیامت تک رکو میں ہمارا حال یہ ہے کہ شاید ہمارا رکو ایک منٹ کا ہوگا بعض فرشتے سجدے میں ہیں تو قیامت تک سجدے ہمارا سجدہ ایک منٹ کا ہوگا بعض فرشتے قیام میں ہیں تو قیامت تک قیام میں ہمارا قیام مختصر ہوتا ہے بلکہ اگر امام صاحب نے صبح میں لمبی قرات کر لی تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں وہ اتنی لمبی قرات تم نے کیوں کر لی تو ہمارا قیام مختصر ہمارا رکو مختصر ہمارا سجدہ مختصر عبادت تو وہ فرشتے کر رہے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ کر رہے ہیں اگر اللہ کو عبادت مقصود تھی تو پھر فرشتے بہت کافی تھے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا نہ ہمارا وہ عبادت کا ذوق ہے نہ عبادت میں ہمارا اتنا وقت لگ رہا ہے شاید بہت گنو بہت گنو بہت گنو تو 24 گھنٹے میں ہماری عبادت پر 2 گھنٹے لگ رہے ہیں ساری نمازوں کا وقت ملا لو 2 گھنٹے 22 گھنٹے ہمارے عبادت سے باہر ہیں وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو نماز میں آتے ہیں جو نہیں آتے ان کے تو 24 ہی گھنٹے غلط گزر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت تو ہم سے زیادہ فرشتے کرنے والے ہیں پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم کو پیدا کیا ہمارا وقت تو کھانے میں گزر رہا ہے پینے میں گزر رہا ہے بیت الخلاء میں گزر رہا ہے بات میں گزر رہا ہے دنیا کمانے میں گزر رہا ہے اسی میں ہمارا تو ٹائم پاس ہو رہا ہے عبادت میں ہمارا ٹائم نہیں پاس ہو رہا ملائکہ کا ٹائم عبادت میں پاس ہو رہا ہے آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم ایسے کمزوروں کو عبادت کے عنوان پر اللہ نے پیدا کیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا وہ کون چیز تھی ہمارے اندر جس کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ابن قیم فرماتے ہیں فرشتے ساری عبادت کرتے ہیں لیکن فرشتوں میں نفس نہیں ہے وہاں نفس کا سوال ہی نہیں ہے نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی نہ حالات نہ جمیلا نہ دکان نہ کاروبار نہ استنجا نہ ٹوائلٹ کچھ نہیں فرمایا فرشتے عبادت کر رہے ہیں لیکن نفس نہیں ہے انسان کو اللہ نے نفس دیا اور نفس میں خواہشات ہے اور فرمایا خواہشات کا تعلق عشق سے ہے اور اللہ عشق والی عبادت چاہتا تھا اس لیے بندے کو پیدا کیا عشق والی عبادت اللہ چاہتا ہے اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب عشق کے ساتھ سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم وبحمدک ربی الاعلی تو اس صورت میں اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ عشق سے پڑھ رہا ہے میری تعریف کر رہا ہے گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا اللہ ہم سے عشق والی عبادت چاہتا ہے عشق کہتے ہیں کس کو اللہ ہم سے عشق مانگتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اشد حب بہت زیادہ محبت فرمایا مومن اپنے رب سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے حضرت جی مولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اللہ عشق مانگ رہا ہے بہت زیادہ محبت وہ عشق ہی کو کہا جاتا ہے لیکن عشق کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں تھا اس لیے اللہ نے اشد حب بولا ترجمہ وہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے عشق چاہتا ہے ابن قیم نے لکھا ہے کہ بندہ جب عشق کے ساتھ اللہ بولتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. اللہ یہ محبت والی عبادت ہے. اب فرشتوں کے پاس نہ وہ نفس ہے نہ خواہشات ہے, وہ اس کا کا مسئلہ ہی ان کے اندر نہیں ہوگا. تو رضی مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عشق کی تعریف کیا ہے, حضرت کی زبان سنو عشق کی تعریف. فرمایا پھیلی ہوئی محبت کو, یہ الفاظ میں نے براہ راست حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنے تھے مدینۃ المنورہ میں, جب حضرت کی خدمت میں میرا بیٹھنا ہوا تھا. فرمایا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھیلی ہوئی محبت کو جمع کرو اور محبت کو جمع کر کے ایک کے ساتھ جوائنٹ کرو, اس کو عشق کہا جاتا ہے. اس سے بھی محبت, اس سے بھی محبت, اس سے بھی محبت, اس پوری تمام کی محبتوں کو سمیٹ کر ایک ذات کے ساتھ جمع کر دو, اسے عشق کہا جاتا ہے. نکاح سے پہلے اس سے بھی محبت تھی, اس سے بھی تھی, اس سے بھی تھی, اس سے بھی تھی, نکاح کے بعد ان تمام محبتوں کو سمیٹ کر ایک بیوی سے جوائنٹ کر دیا, اسے عشق کہا جاتا ہے. فرمایا دنیا کے جھمیلوں میں بہت محبت ہے تمہیں, ان تمام محبتوں کو سمیٹ کر ایک اللہ سے جوائنٹ کر دو کہ اب اگر نماز میں میرا کوئی ہوگا تو میرا رب ہی ہوگا, اسے عشق کہا جاتا ہے. اب تصور فرما لے کہ ہمارے نماز میں یہ عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. وہی ہماری محبت دنیا کے پیچھے ہم گھوم رہے, ہمارا ذہن پھر رہا ہے ہر طرف میں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف, اسی طرح ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہوا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے خیالات میں چپڑے کار کی ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے. چپڑے کار کی نماز ہے, ایک چپڑے کار رکھ دیا وہ چل رہا ہے, میری آپ کی نماز چپڑے کار والی نماز ہو گئی, اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ پر کسی نے سوال کیا کہ تم بار بار حدیث بیان کرتے ہو, جب دیکھو حدیث, جب دیکھو حدیث, جب دیکھو حدیث. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا کل رات عشاء کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا ذرا بتاؤ گے مجھے, جو اشکال کر رہے تھے اور وہ اشکال کرنے والے بھی چھوٹے موٹے نہیں تھے, عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کل عشاء کی نماز میں کیا پڑھا تھا حضرت نے بتاؤ گے؟ اب عبد الرحمان خاموش ہے. فرمایا تمہیں عشاء کی نماز کے قرات یاد نہیں, تم کیا یاد کرو گے؟ ابو ہریرہ ہر وقت حاضر ذہن رہتا ہے. تو ہماری نمازوں میں وہ ذوق نہیں, وہ شوق نہیں, وہ محبتوں کو سمیٹنا نہیں. رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب و غریب بات ذکر فرمائی. میں نے کل بھی منوبر میرا جانا ہوا تھا, وہاں میں نے اس بات کو نقل کیا. میں نے کہا دیکھیے حضرت یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرما, اللہ کے نبی نے یوں فرمایا الدنیا سجن المؤمن والجنۃ للکافر, دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. قید خانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قید خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب قید خانے میں جاتا ہے تو اسے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی, اندر میں منمانی زندگی نہیں گزار سکتا. اسے جب کہا جاتا ہے روم میں چلے جاؤ, جانا پڑتا ہے, تالا لگ گیا. اسے کہا گیا تمہیں یہی کھانا ہوگا, مجبوراً کھانا ہوگا. اسے کہا جاتا ہے یہ کام کرو اندر میں رہتے ہوئے, جھاڑو دلوایا جاتا ہے, جھاڑو بھی دینا پڑتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں نیچے سونے کو ملے گا, سونا پڑتا ہے. اسے کہا جاتا ہے اوڑھنے کے لیے شاندار بستر نہیں ملے گا, مجبور ہے, سب قبول کر رہے ہیں. قید خانہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں قوانین کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو یہ کہا دنیا قید خانہ ہے, مطلب تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. یہاں رہ کر ہمیں پابندی کر, نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا پڑھنا ہوگا, روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا رکھنا ہوگا, زکات ادا کرنے کا حکم ایک نصاب پر کہا گیا ہمیں ادا کرنا ہوگا, حج کرنے کا مسئلہ ہمیں کہا گیا ہمیں ادا کرنا ہوگا, اچھے اخلاق کا مسئلہ ہمیں بتایا گیا ہمیں ادا کرنا ہوگا, حلال کی کاوشیں کوششیں محنتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں حلال کی محنت کرنا ہوگا, حرام سے بچنے کو فرمایا گیا ہمیں حرام سے بچنا ہوگا, تو اس دنیا میں ہمارے لیے جب قید خانہ ہے تو اصول ضوابط قوانین کی پابندی ضروری ہے. اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کا معنی ہوتا ہے کوئی قانون نہیں، آزاد ہیں آپ. ہماری جو جنت آخرت میں اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرما دے، وہ جو جنت ہمیں ملنے والی ہے وہاں کیا کہا جائے گا؟ دنیا میں تو پابند تھا، شراب نہیں پی سکتا تھا، اے میرے بندے آ جا، آج میں تیرے لیے جنت میں شراب بھی حلال کر دیتا ہوں. لیکن وہ جنت کی شراب ہوگی. میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں کہا تھا تو سونا نہیں پہن سکتا، لیکن آ جا، آج میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے سونا پہناتا ہوں. اللہ قیامت میں اپنے بندوں کو سونا پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، شراب پلائے گا، لیکن وہ شراب درد سر نہیں کرے گی، وہ شراب چکر نہیں لائے گی، اس شراب سے نشہ نہیں آئے گا. فرمایا وہ شراب صاف ستھری ہوگی، تو شراب وہاں پلائی جائے گی، حوروں غلمان دی جائے گی. دنیا میں چار سے زیادہ پر زنا کا حکم لگتا تھا، وہاں 80-80 عورتوں کے دینے کے بعد کوئی زنا کا حکم لگنے والا نہیں. تو اپنی خواہشات کو پوری کر. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جنت کو تیری خواہشات کے پوری کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی قانون کے یہاں پابند نہیں ہے، جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار لے، حرام کا کھا لے، حلال کا کھا لے، شراب پی لے، جوا کھیل لے، ستے کھیل لے، جو چاہے کر لے، ان کے لیے تو یہ جنت ہے. حضرت جی مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ان کے لیے جنت بنائی تھی، ہمارے لیے قید خانہ ہے یہ دنیا. اب اگر ہم کسی کے مکان میں اجازت کے بغیر چلے جائیں، کسی کے بھی مکان میں، میں اگر آپ کے مکان میں اجازت کے بغیر چلا جاؤں، آپ مجھے مارو گے؟ مارو گے نہیں، کم سے کم غصے تو ضرور ہوں گے، مجھے ہاتھ پکڑ کے نکال دو گے، دانت دپت کرو گے، کہیں گے بے شرم ہمارے مکان میں اجازت کے بغیر آ گیا. حضرت مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا کافروں کے لیے جنت تھی، تمہارے لیے قید خانہ تھا. تم قید خانے کے قانون کو توڑ کر اس دنیا کی جنت میں جانے لگے اور کافروں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، تو اللہ نے بھی تم پر دندہ اٹھایا. کبھی زلزلوں کا دندہ، کبھی بے موسم بارشوں کا دندہ، اور کبھی کیا اور کبھی کیا. اور فرمایا ان دندوں سے اللہ ہم کو دنیا میں مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے قید خانہ بنایا تھا، یہ تو ان کے لیے جنت تھی، تم ان کے مکان میں کیسے چلے گئے؟ فضل خداوندی ہے کہ وہ صرف تنبیہ کرتا ہے، ورنہ وہ رسوا کر دیتا تو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. وہ تو احسان ہے اس کا کہ اس نے صرف تنبیہ کی ہم کو، ورنہ اگر وہ رسوا کر دیتا مجھے اور آپ کو، میرے نام کے پمفلیٹ چھپوا دیتا، وہ میرے نام کے کاغذات چھپوا دیتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور میرے نام کی بے حرمتیوں کے کاغذات لوگوں کے دلوں کے اوپر پہنچا دیتا، کیا ہوتا ہمارا؟ فضل خداوندی ہے کہ وہ صرف تنبیہ کرتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں ہمیں قوانین کی پابندی کرنا ہے. اللہ نے ہمیں کچھ اصول دیے، کچھ ضوابط دیے، کچھ قوانین دیے، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ اس مختصر زندگی میں ان قوانین کو، ان اصول کو تم ادا کر کے آؤ، میں تمہارے لیے انتظار کرتا ہوں رحمتوں کو لے کر. کیسی رحمت اللہ کی؟ ہائے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں افسوس کہ ہم نے قرآن ہی نہیں سمجھا. قرآن جو بولتا ہے، قرآن جو بولتا ہے، اللہ اکبر، دلوں پر نقب کر دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرمایا میرے بندو تم دودھ پیتے ہو نا، دودھ پیالے میں دودھ اٹھایا، کپ میں دودھ اٹھایا، اس دودھ کو ذرا منہ میں اتارنے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ میں نے جہاں سے دودھ اتارا ہے وہیں پر گوبر بھی تھا، وہیں پر پیشاب بھی تھا، وہیں پر خون بھی تھا اس کے تھنوں میں، لیکن جب میں نے دودھ تمہیں دیا تو نہ پیشاب آنے دیا، نہ خون آنے دیا، نہ گوبر کی بدبو آنے دی، ساری تھیلیا وہیں پر تھی، لیکن صاف صاف شفاف دودھ میں نے تم کو دیا. میرے بندو اگر اسی پر تم غور کر لو تو تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. ایک پیالہ دودھ سے تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، ایک پیالہ دودھ. جس کو اٹھانے سے پہلے پینے سے پہلے اتنا سا سوچ لو جہاں سے اتارا. یہ تو عبارت النفس سے مسئلہ معلوم ہوا, یعنی ظاہری عبارت سے مسئلہ معلوم ہوا, اور اس کے اندر میں اور ایک مسئلہ جس کو علماء کہتے ہیں اشارت النفس. اشارت النفس سے اور ایک مسئلہ معلوم ہوا, اور وہ یہ ہے کہ میرے بندے اس اترنے والے دودھ میں اگر میں ذرا سی گوبر کی بدبو لے آؤں, میں پیشاب کی جھلک لے آؤں, میں خون کی رنگت لے آؤں, تو بتا تو صحیح میرے بندے تو کیا کرے گا اس دودھ کو؟ بالٹی اٹھا کر پھینک دے گا, تو کہے گا دودھ پینے کے قابل نہیں رہا, اس میں تو خون کی رنگت آ گئی, اس میں پیشاب کی بدبو آ گئی, اس میں گوبر کی بدبو آ رہی ہے, یہ پیشاب یہ دودھ پینے کے قابل نہیں رہا, تو اٹھا کر پھینک دے گا. ٹھیک میرے بندے اسی طرح سن لے, جیسے اس طرح کا ملا ہوا دودھ تو نہیں پیتا ہے پھینک دیتا ہے, قیامت میں تیری عبادت کے اندر ذرہ برابر ریاکاری ملی ہوئی ہوگی تو میں بھی تیرے عمل کو اسی طرح پھینک دوں گا, میں بھی تیرے عمل کو پھینک دوں گا, جیسے تو دنیا میں دودھ کو پھینک دیا کرتا ہے. ایک ظاہری عبارت سے مسئلہ, ایک اندرونی عبارت سے مسئلہ. اللہ نے ہم کو اپنی توحید کی بھی دعوت دی, اخلاص کی بھی دعوت دی, ریاکاری سے بچنے کی بھی دعوت دی, اور اس کے لیے کرنے کی بھی دعوت دی. تو قرآن ہے, قرآن نے ایک جگہ عجیب و غریب بات فرمائی, یا ایہا المدثر قم فانذر. اب مدثر کا سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں, کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے کملی اور کر سونے والے, یہی تو ترجمہ کرتے ہیں, اے کملی اور کر سونے والے. علامہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرما رہے ہیں, مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں جو پرندہ ایک گھونسلہ ٹوٹ چکا, مارا بناتے ہیں نا چکلی, وہ گھونسلہ جب ٹوٹ جاتا ہے, ٹوٹے ہوئے گھونسلے کے جو تنکے پڑے ہیں ان تنکوں کو اٹھا کر دوبارہ مارا بناتی ہے, اس پرندے کو مدثر کہتے ہیں, اور ان تنکوں کو جمع کرنے کو تدثیر کہتے ہیں. تو میرے نبی پر یہ لفظ کیوں بولا؟ کیا میرا نبی گھونسلہ بنانے آیا تھا؟ ہاں ہاں جی, حضور نے اشارہ, اللہ نے اشارہ فرمایا, میرے محبوب میرے نبیوں نے شریعت کا جو گھونسلہ بنایا تھا بڑی محنتوں سے, اور شریعت کے مارے کو جو بنایا تھا بڑی محنتوں سے, دور جاہلیت کے لوگوں نے اس گھونسلے کو توڑ دیا, اس مارے کو توڑ دیا. اے میرے آخری پیغمبر, میرے محبوب, اب آپ اٹھئے اور اس ٹوٹے ہوئے گھونسلے کے ایک ایک تنکے کو اٹھا کر دوبارہ شریعت کے گھونسلے کو آباد کر دیجئے. حق تعالی نے اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, یا ایہا المدثر, اے شریعت کے گھونسلے کو تعمیر کرنے والے. مجھے عجیب و غریب بات اس امت کی فضیلت پر یاد آئی, علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی, فرمایا کہ میں رات میں بستر پر سویا ہوا تھا اور ایک سوال ذہن میں آیا. کیا سوال ذہن میں آیا؟ سوال یہ آیا کہ اللہ اگلی امتوں کو, اگلے نبیوں کو تو نے بڑی لمبی لمبی عمریں دی, 500 سال, 700 سال, 900 سال لمبی عمریں دی, حالانکہ وہاں تو ایک نبی کے بعد ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک انبیاء آیا ہی کرتے تھے, بلکہ بعض زمانے تو وہ گزرے ہیں کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی, ابراہیم علیہ السلام نبی, اسحاق علیہ السلام نبی, اسحاق اسماعیل السلام نبی, لوط علیہ السلام نبی, کئی کئی نبی ایک وقت میں. تو وہاں تو نبیوں کا سلسلہ تھا, تمام نبیوں کو لمبی عمر کیوں دی؟ مختصر عمر دیتا, بعد والا نبی کام پورا کرتا. لمبی عمر دینے کی ضرورت تو ہمارے آقا کو تھی, اس لیے کہ ہمارے آقا کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. آپ آخری نبی, آخری پیغمبر, لمبی عمر کی ضرورت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اللہ کے نبی کو تو صرف 63 سال, اور ان 63 سال میں بھی کام کے 23 سال, 40 سال تو نبوت سے پہلے کے, کام کے صرف 23 سال. تو ہمارے پیغمبر کو اتنی مختصر عمر کیوں دی؟ علامہ سیوطی فرماتے میں بستر میں پڑا اور یہ سوال ذہن میں آیا. ہم سوتے ہیں تو نہ معلوم کیا کیا سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, کیا کیا خیالوں میں ہمیں نیند آتی ہے, کیسے گندے وساوس میں ہم سوتے ہیں. اور اکابر کا سونا دین کے سوچنے پر تھا. حضرت فرماتے میں اٹھا, میں نے موم بتی جلائی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ سوال میرے دل پر آیا ہے, جواب بھی تو ہی ڈال دے. حق تعالیٰ نے جواب ڈالا جو سیوطی نے لکھا ہے. فرمایا اللہ نے میرے قلب پر یہ جواب ڈالا کہ جلال الدین, مجھے میری شریعت کے باب میں اگلی امتوں پر بھروسہ نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا, اس لیے میں نے اپنی شریعت کو نبیوں سے چلایا, ایک کے بعد ایک نبی, ایک کے بعد ایک نبی. چونکہ اگلی امتیں میرا کام کرنے والی نہیں تھی تو میں نے میرا دین نبیوں سے چلایا. فرمایا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو میں نے اپنے پیغمبر کو یوں کہا کہ میرے محبوب آپ مضبوط مختصر زندگی میں کام کر کے آ جائیں, مجھے اعتماد ہے تیری امت پر کہ تیری امت قیامت تک میرے دین کو سنبھال لے گی. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اعتماد کیا اور اس امت پر اعتماد کر کے اللہ کے نبی کو بلا لیا اور کام امت کے حوالے کیا کہ یہ جو نبیوں والا کام ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, بھٹکے ہوئوں کو لانا, شرابی کو شراب سے بچانا, جوا کھیلنے والوں کو جواؤں سے ہٹانا, اور بے نمازیوں کو نماز پر لانا, اور صرف ظاہر میں نہیں بلکہ اس کا دل تقوی سے بھر جائیں اور وہ اللہ سے جڑ جائیں اور اس کو عشق اپنے رب سے آ جائیں اور وہ محبت والا بن جائیں اللہ کے ساتھ, اس کام کو, یہ کام نبیوں کا تھا جو یہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے اس امت کو کیسے جوڑا؟ ہاں میرے بھائیو, یہ کام جو ہے نا, یہ کام صرف بیان سے نہیں ہوتا اور یہ کام صرف دھاک دھمکی سے نہیں ہوتا اور یہ کام میرے تیور بدلنے سے نہیں ہوتا, یہ کام ہوتا ہے محبت. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, میرے پیغمبر اگر تو آنکھیں بتاتا تو یہ بڑا مجمع تیرے قریب کبھی نہ آتا, کبھی نہ آتا. اب میرے نبی نے امت کو کیسے جوڑا؟ حیات الصحابہ پڑھو, اپنے گھروں میں بساؤ, روزانہ حیات الصحابہ کی تعلیم کو اپنے گھروں میں زندہ کرو. حضرت جی مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب وہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, یہ وہ کتاب ہے. کیسے امت کو جوڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آیا, فرمایا یا رسول اللہ رمضان کے دنوں میں روزے کے ساتھ میری بیوی سے ملاقات ہو گئی, مجامات ہو گئی, تو میرا روزے کا مسئلہ ہو گیا, میں نے دن میں یہ مسئلہ کر لیا, تو جو سزا ہو مجھے نافذ کر دیجیے. حضرت نے فرمایا اس کی سزا وزا تو کچھ نہیں ہے, البتہ تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا. فرمایا کیا کفارہ؟ تو حضرت نے فرمایا سات روزے رکھو. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ چند روزوں میں میرا یہ حال ہوا تو سات روزوں میں میرا کیا ہوگا, میرے بس میں نہیں ہے روزے رکھنا, میری ہمت ہی نہیں ہے روزہ رکھنا. تو حضرت نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرو. تو وہ اپنی گردن پر یوں ہاتھ مارتے اور یوں ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ کے حبیب میری ذات کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں, میرے پاس کوئی غلام نہیں, غریب ہوں میں. تو فرمایا اچھا تو ایک کام کرو, سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں, کہاں سے کھلاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جاؤ میرے گھر پر ایک زنبیل بھر کر کھجوریں آئی ہیں, وہ لے آؤ. منگوائی اور حضرت نے ان کو دی کہ لو یہ اپنے کفارے میں ادا کرو, یہ غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. تو وہ صحابی فرماتے یا رسول اللہ
انی ذهبت ما بین لابت هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب، میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، میرے ہی بچے بھوکے ہیں، میں کہاں غریبوں کو کھلاؤں. حضرت کے تیور نہیں بدلے، حضرت غصے نہیں ہوئے، حضرت نے ہاتھ نہیں اٹھایا. فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. حضرت ہی اتنا ہنسے، ان کی بات پر اتنا ہنسے کہ حضرت کے دانت مبارک پورے کھل گئے، اور حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو. یہ امت کو بنانے کے طریقے ہیں، امت ایسے بنتی ہے. میرے نبی اگر داغ دبت کرتے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، شروع شروع میں باتیں کرنے کی اجازت تھی نماز میں، تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، جماعت ہو رہی ہے، وہ آئے. ان کو پتا نہیں تھا کہ بات کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، اب بات نہیں کر سکتے. وہ آئے، اور آنے کے بعد ان کے پڑوس میں ایک آدمی نے کھانسی کھائی، تو زید ابن ارقم نے کہا کہ نماز میں کھانستا ہے، نماز ہی میں بول رہے ہیں. پھر حضرت زید نے فرمایا کتنی رکعت ہوئی، تو وہ صحابی یوں گھور کر دیکھنے لگے، یعنی منع کرنے لگے کہ نماز میں بول مت. تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے اوپر سے ان سے یوں کہا، ثقلت قومک، تیری ماں تجھ کو روئے، میں رکعت پوچھ رہا ہوں، تو مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے. نماز پوری ہوئی، اللہ کے نبی نے مصلی سے فرمایا من کلم، کس نے بات کی؟ تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے بات کی. صحابہ بہت بے تکلف تھے، اپنے نبی سے بہت بے تکلف تھے، بہت بے تکلف. بخاری شریف میں ہے، بحرین سے مال آیا، رات میں آیا تھا، اللہ کے نبی نے سارا مال مسجد میں ڈلوا دیا. فجر کی نماز میں حضرت تشریف لائے، لا یلتفت یمینا ولا شمالا، حضرت نے نہ ادھر مال کو دیکھا نہ ادھر مال کو دیکھا، نہیں، سیدھے مسجد میں آ گئے. اب فجر کی نماز حضرت نے پڑھائی اور سلام جو پھیرا، اور پیچھے دیکھا تو ساری مسجد نبوی بھر چکی ہے، اور محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر سب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آ گئے ہیں. حضرت سمجھ گئے کہ یہ مال ہی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. تو حضرت ہنس پڑے، اور ہنستے ہوئے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ مال آیا ہوا ہے اور اسی لیے تم آئے ہو؟ تو صحابہ نے کوئی تکلف نہیں فرمایا، جی یا رسول اللہ ہمیں مال کی ضرورت تھی اسی لیے آئے. بہت بے تکلف تھے. دین تب ہی اللہ کے نبی سے چلا، بہت بے تکلف تھے. ہمارے جیسے ہوتے تو ہم پہلے تو یوں کہتے، حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، ہم تو آپ کے مسافر کے لیے آئے تھے، اور دھیرے سے پھر اپنا مقصد رکھتے. یہ ہمارے تکلفات ہیں. صحابہ بہت صاف ستھری بات کرنے والے تھے. نبی علیہ السلام کے سامنے، بخاری شریف میں ہے، ایک عورت آئی اور حضرت کو ابا پیش کیا، اور ابا کی جو جھالر تھی نا، یہ سائز کی، وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، بڑی خوبصورت جھالر تھی. اور حضرت کو جب پیش کیا وہ ابا، تو حضرت نے، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجاً، حضرت نے یوں 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 جھک کر لیا جیسے محتاج ہو حضرت، حالانکہ حضرت محتاج نہیں تھے، لیکن حضرت نے امت کو تعلیم دی کسی کا ہدیہ معمولی ہو اس کو معمولی نہ سمجھو، بے التفاتی نہ کرو اس کی طرف، ایسے نہ دیکھو جیسے آپ کو پری نہ ہو، یہ اس کی محبت کی قدر ہے. حضرت نے گویا کان محتاجن یوں جھک کر لیا حضرت نے، اور فوراً اس کو پہن بھی لیا تاکہ اس عورت کا جی خوش ہو جائے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ شریعت کے باب میں، شریعت کے حدود میں رہ کر کسی کے جی کو اگر خوش کرو گے، اللہ تمہارے اس عمل سے خوش ہو جائے گا. تو حضرت نے پہن لیا، اس عورت کا جی خوش ہو گیا. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابا مجھے عنایت فرما دیجئے، جو آپ نے پہنا وہ مجھے دے دیجئے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھہریے. آپ اندر گئے دوسرا لینے کے لیے، تو اور صحابہ نے ان سے کہا کہ تم بھی بڑے عجیب ہو، جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی، حضرت نے تو بڑی محبت سے اس کو پہنا تھا تم نے مانگ لیا. تو صحابی کا جواب سنو، اللہ اکبر، قیامت تک بخاری شریف میں چمکتا رہے گا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے مانگا کہ نبی کے بدن سے لگ چکا ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. محبت تھی، میں اسے اپنا کفن بناؤں گا. امام بخاری نے اس سے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ اس صحابی نے جب یوں کہا کہ میں کفن بناؤں گا تو نبی سن رہے ہیں، اور نبی نے منع نہیں فرمایا کہ تم حیاتی میں کیسے کفن بنا رہے ہو. معلوم ہوتا ہے حیاتی میں کفن تیار کرنا جائز ہے، اس روایت سے مسئلہ ثابت ہوا. تو حضرات صحابہ بڑے بے تکلف تھے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بے شمار واقعات ہیں. ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا، دیکھو بڑا عجیب واقعہ ہے، چچا عباس بھی آئے، حضرت کے چچا ہیں، عمر محترم ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد تم نے بدر میں مجھ سے بہت زیادہ مال لیا تھا فدیے میں، تو مجھے زیادہ دو. تو حضرت نے فرمایا یہ مال پڑا ہوا ہے، جتنا چاہے بھرو. اب چچا عباس نے چادر بچھائی اور خوب بھرا. اب وہ طاقت سے باہر تھا اٹھانا، تو حضرت سے کہنے لگے محمد کسی کو کہہ دے نا ذرا میرے سر پر چڑھا دے اس کو. تو حضرت نے فرمایا نہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کو ضرورت ہو وہی اٹھائے گا، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. یہ روایت بخاری شریف میں. تو حضرت عباس نے تھوڑا سا اور نکال دیا، اب اٹھانا چاہا پھر بھی نہیں اٹھ پایا. فرمایا کسی کہو نے اٹھا دے. فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر تھوڑا نکالا، اب بڑی مشکل سے اٹھایا، پھر بھی سر تک تو نہیں گیا، پیچھے لٹکا کر لے گئے. اور جب چچا عباس جانے لگے اٹھا کر، فاشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی غاب من رسول اللہ، حضرت یوں دیکھتے رہے، چچا عباس تو یوں دیکھتے رہے، او ہو مال کی لالت تو دیکھو اب چچا کو، جب تک آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے وہاں تک دیکھتے رہے. تو میرے بھائیوں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ اپنے نبی سے بڑے بے تکلف تھے، جو چیز ہوتی تھی صاف صاف بیان کر دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے حبیب نے امت کو بڑی محبت سے جوڑا، بڑے پیار سے جوڑا. اگر آپ دانت دبت کر دیتے، ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی، بڑی خطرناک، نبی کی بڑی دشمن، اور دشمنی کا عالم یہ کہ وہ یوں کہا کرتی تھی محمد زندہ مل جائیں چمڑی اتار لوں گی، محمد مردہ مل جائیں تو اس کے کان ناک کو کاٹ کر گلے کا ہار بناؤں گی. دشمنی کی کوئی حد. فتح مکہ ہوا، مکہ کا ماحول پرسکون ہوا، تو ہندہ دبتے دبتے نبی کی خدمت میں آئی اور فرمایا محمد کلمہ پڑھا دیجیے، میں ایمان کے لیے حاضر ہوئی. حضرت نے پچھلی زندگی پر کوئی تالا نہیں دیا، اللہ کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، پچھلی زندگی پر ایک تانا نہیں دیا. آج میری بہن معافی مانگنے آتی ہے تو میں پہلے 10 تانے سناتا ہوں، میرا بھائی معافی مانگنے آتا ہے تو میں 10 تانے پہلے سناتا ہوں اور پھر میں معاف کرتا ہوں. میرے آقا نے کوئی تانا نہیں دیا. یہ بھی یاد نہیں دلایا کہ تو نے احد میں کیا کیا تھا، تو نے خندق میں کیا کیا تھا، تو نے میرے خلاف کیا سازشیں کی تھی. ایک لفظ میرے نبی نے نہیں کہا. میں اور آپ کو روایتوں میں لے چلوں، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق، جس کا منافق پنا مشہور، لیکن جب وہ مر رہا ہے تو ان کا بیٹا پکا صحابی حضور کی خدمت میں آیا اور یوں کہا کہ اللہ کے حبیب میرے ابا کا میرے باپ کی موت ہو گئی اور میرا باپ یہ کہہ کر گیا ہے کہ جنازے کی نماز آپ پڑھائیں. میں نے میرے باپ کو منع بھی کیا تھا کہ ابا تو کس منہ سے کہہ رہا ہے, تو نے ساری زندگی نبی کو ستایا, تو کیسے میرے نبی کے جنازے کی نماز مانگ رہا ہے. تو میرے باپ نے یوں کہا تھا کہ اگر مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں. کہنا تو یہ واقعات صرف تذکروں کے رہ گئے, ہمارے دلوں سے معافی کے جذبات ختم ہو گئے. ہمارے دلوں کا حال یہ ہو گیا کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا. معافی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہی. تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اچھا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتانا, میں نماز پڑھاؤں گا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے حضرت عمر نے کپڑا کھینچا, یا رسول اللہ کس کی نماز, جس کا منافق پنا ظاہر ہے, دنیا جانتی ہے کہ یہ منافق ہے. یہ وہی شخصیت ہے جس نے عائشہ پر الزام لگایا تھا, یہ وہی شخصیت ہے جس نے تبوک میں حضرت آپ کو ذلیل کہا تھا, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, اس نے میرے آقا کو ذلیل کہا تھا. یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے خلاف مسجد ضرار بنائی تھی تاکہ اس میں بیٹھ کر نبی کے خلاف سازشیں کرے. حضرت آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پڑھا لینے دے. فرمایا اللہ نے منع نہیں کیا آپ کو. فرمایا کون سی آیت؟ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم. میرے پیغمبر آپ استغفار کریں یا نہ کریں, آپ 70 مرتبہ بھی کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. رحمت والا نبی جواب کیا دیتا ہے عمر کو؟ فرمایا اللہ 70 مرتبہ سے اس کو معاف نہیں کرے گا تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعا کروں گا. اے ہائے, 70 سے زیادہ مرتبہ دعا. حضرت نے پڑھائی نماز, اور صرف نماز نہیں پڑھائی, اپنا آبا لے کر آئے. بخاری شریف میں ہے حضرت نے فرمایا میرا آبا اس کے کفن میں ڈال دو اگر میرے آبا سے اس کی بخشش ہو سکتی. کس منہ سے ہم یوں کہیں کہ ہم نبی کے سیدائی ہیں؟ کس منہ سے ہم کہیں ہم نے کن کو معاف کیا؟ ہمارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں جو باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, جو ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, جو بھائی کو معاف کرنے. کہاں ہمارے پاس وہ جذبات ہیں, وہ محبتیں ہیں؟ اتنے پر بس نہیں, کتاب الجنائز بخاری شریف میں ہے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نکال. اس کو نکلوایا پھر, اور نکالنے کے بعد اس کا منہ چوڑا کیا, اور میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اور فرمایا میرے تھوک سے بھی اگر بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار. اپنا لعاب مبارک بھی دیا. ترا کے میسر سبد کی مقام کے بعد رستان خلاف اس تو جنگ, تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا, پرایوں کو کب معاف کرے گا؟ ہم نے تو اپنوں کو معاف نہیں کیا, ہم پرایوں کو کب معاف کریں گے؟ یہ حضور کے وہ اخلاق ہیں, وہ زندگی ہیں, آپ کی وہ مبارک زندگی ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھائی ہے, اور یہ کہا کہ میرے امتیوں میری زندگی پر تم چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ حق ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے جاء الحق وزحق الباطل, ایک اصل فیصلہ ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں کہ باطل ابھر رہا ہے اور حق مٹ رہا ہے. سلاخوں کے پیچھے چلے جاؤ, مسلمانوں کا جھنڈ نظر آئے گا قید خانے میں. چھریوں کے نیچے دیکھ لو, مسلمان ذبح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تباہوں اور بربادیوں کے منظر کو دیکھ لو, مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے, ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے, اور ہماری سنوائی بھی نہیں, کوئی سننے والا بھی ہمارا نہیں, کن کو ہم سنائیں؟ یہ باطل ابھر رہا ہے اور حق دب رہا ہے. کیا قرآن کی آیت جھوٹی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. شک ہو رہا ہے ہمیں کہ کیا قرآن کی آیت جھوٹی ہے. اللہ کہہ رہا ہے حق غالب, باطل مٹتا ہے دبتا ہے, یہاں باطل ابھر رہا ہے اور حق مٹتا ہوا نظر آتا ہے. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا حق ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے, لیکن حق کے ساتھ کبھی باطل لگ جاتا ہے تو حق نیچے آ جاتا ہے, اور باطل کے ساتھ جب حق لگ جاتا ہے تو باطل ابھر جاتا ہے. آج باطل کے ساتھ میرے نبی کے اچھے اخلاق لگ گئے, وہ اوپر آ گئے, اور یہ حق والے ہیں, یہ حق والے ہیں, یہ ایمان والے ہیں, یہ سچے دین والے ہیں, یہ آقا کے کام والے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ باطل لگ گیا, حرام کا مال لگا, نمازوں کا چھوڑنا لگا, گندہ گردی اور غلط طریق ہمارے ساتھ لگ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا حق نیچے آ گیا. بہت گڑ کی بات حضرت نے فرمائی ہے, جب حق کے ساتھ باطل جڑے گا تو حق نیچے آئے گا, اور باطل کے ساتھ حق جڑے گا تو باطل اوپر چلا جائے گا. آج یہی دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ذات گرامی ہے جو ہمیں وہ دین دے کر گئی, اور یوں کہا میرے اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ. صحابہ کو کہا تم پہنچاؤ, تابعی کو, تابعی کو کہا تم پہنچاؤ, تب تابعی کو الی یوم القیامہ. یہ میرا دین تمہیں پہنچانا ہے, اور قیامت تک یکے بعد دیگرے میری ساری صفات تمہیں پہنچانا ہے. نبی کی ہر صفت کو, نبی کی ہر اٹھک بیٹھک کو, نبی کی ہر سنت کو, نبی کی ہر طریق کو امت میں زندہ کرنے کے لیے امت کو پہنچانا ہے. حضور کی صفات کیا ہے؟ بخاری شریف میں اللہ کے نبی بازار میں چلانے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی لا متفاحشن, لا فوشن ولا متفاحشن, بے تکلف بھی گالی نہیں بولتے تھے اور تکلف سے بھی گالی نہیں بولتے تھے. ولا فضن غلیظن, میرا نبی سخت دل والا نہیں تھا. اور کیا تھا؟ فرمایا نبی کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ نرمی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے والا تھا, بلانے والا تھا, اپنی طرف کھینچنے والا تھا. اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے. کیا بتائیں اس نبی کی رحمتوں کا عالم, اس نبی کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ بخاری شریف ہے اللہ کے نبی یوں فرمائے لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. ایک دعا فرمایا اللہ نے مجھے بھی ایک دعا دی. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ استعمال کر لیجئے اس دعا کو, ہمارے لیے مانگ لیجئے, ہمارے لیے مانگ لیجئے, بڑے حالات ہیں اس وقت, آپ ذرا ہمارے لیے دعا فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا انی خبأت دعائی, میں نے اپنی دعا کو چھپا دیا, اگر ابھی استعمال کروں گا صرف میری امت کو فائدہ ہوگا, میں قیامت میں سفارش کی شکل میں استعمال کروں گا تاکہ آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کو فائدہ ہو. کیسا رحمت والا نبی. میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ میری دعائیں بھی اٹھتی ہیں تو صرف میری فیملی کے لیے, میں نے نبی کی امت پر کبھی دعا سنی بائے, میں نے کبھی نبی کی امت کی بربادیوں پر دعا سنی بہائے, امت کے ٹوٹتے ہوئے دین پر دعا سنی بہائے. جب خوب مسئلے چلے گھر واپسی کے اور پلا ہیں اور پلا ہیں اور اسلام اور ایمان کو توڑو, میں نے کہا اس وقت ہمیں ان کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو مومنوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے تم اپنا ایمان مضبوط کرو. ہمارے چھ نمبر میں سب سے پہلا اصول یہ رکھا گیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. کائنات کا کوئی انسان تمہارے گوشت کو نکال کر قیمہ بنا دے گا, لیکن ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکیں گے. میرا قیمہ تو بن سکتا ہے لیکن میں ایمان نہیں دوں گا. ہمارا پہلا اصول ہی چھ نمبر میں لا الہ الا اللہ کی مضبوطی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ بننے کا یقین اور ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا 100% یقین, ہمارا تو پہلا نمبر ہی یہ ہے, اور اسی پر ہمیں محنت کروائی جا رہی ہے. اس لیے کہ نماز تو تب آئے گی جبکہ پہلے ایمان ہو, روزہ تب آئے گا جبکہ نماز ہو, اخلاص نیت کے مسائل تب آئیں گے جب ایمان ہو, یہ سارے مسائل تو ایمان کے بعد ہے. علم تب ہے جبکہ ایمان ہو, ذکر تب ہے جبکہ ایمان ہو, پہلے تو ایمان کو ہمیں اپنا مضبوط کرنا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوا. جن لوگوں کے مسائل ہوئے اور جنہوں نے ردت کو اختیار کیا, حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان میں پختہ نہیں تھے, ان کے دلوں میں ایمان اترا نہیں تھا. ورنہ پھر خباب کی زندگی ہمارے سامنے, صہیب کی زندگی ہمارے سامنے, عمار کی زندگی ہمارے سامنے. وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی آقانی کو پتا چلا کہ خباب مسلمان ہو گیا, خباب مسلمان ہو گیا. وہ آئی اور آنے کے بعد کیا کہنے لگی, اللہ اکبر. کیا کہا اس نے آ کر کے؟ یوں کہا کہ تو مسلمان ہو گیا, تو صابی ہو گیا. کہا میں صابی ہو گیا. تو کیا کیا حضرت خباب؟ دھونی دھن رہے تھے, لوہار تھے, دھونی دھن رہے تھے, لوہا گرم کر رہے تھے. ایک لوہے کا ٹکڑا سرخ وہاں پڑا ہوا تھا, بڑی ظالمہ آکانی تھی. وہ سرخ ٹکڑا چمٹے سے اٹھایا اور خباب کے سر پر رکھ دیا, چپک گئے. ان واقعات کو بولنا بڑا آسان, بہت آسان ہے میرے لیے, بہت آسان ہے. ہم تو وہ ہیں جو دو دو ٹھیکروں میں اور دو دو روٹیوں میں اپنا ایمان بیچتے ہیں. اور خباب بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا ہوگا, رات میں چھپے چھپے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے. فرمایا یا رسول اللہ, جملہ تو سنو, حیات الصحابہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے, جملہ تو سنو. کیا کہا خباب نے؟ یوں کہا, اللہ کے نبی شکایت لے کر نہیں آیا ہوں, دعا کرانے آیا ہوں کہ کہیں ان حالات میں میرا ایمان نہ چلا جائے. شکایت کرنے نہیں آیا. آج تو ذرا سا کوئی مزلہ پہ شکایت, ذرا سے مزلے پر شکایت. فرمایا میں شکایت کرنے نہیں آیا, میں تو دعا لینے آیا ہوں کہ کہیں ان مصائب میں میرا ایمان دگمگا نہ جائے. ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو کائنات کا کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا. وہ چاہے اپنے برگے پھونکتے رہے, بولتے رہے, جو کچھ کرتے رہے, ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان سے ہلا نہیں سکتی. وہ تو صحابہ تھے, تابعین میں واقعات ہیں, تبع تابعین میں واقعات ہیں, اور ان کے بعد کے واقعات. ماں سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت کا ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب بیان فرمایا. مولانا نے فرمایا کہ میوات کی ایک جماعت عظمہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میرے حوالے ہوئی اور میں نے تشکیل کی اور ایک جماعت بنی میوات کی. اور اس وقت قحط پڑا ہوا تھا اور جماعت میں ایک ساتھی وہ تھے جن کی بڑی غربت تھی اور ان کے کھیت میں پانی کا نظام نہیں تھا, لیکن بسم اللہ بول کر وہ کھڑے ہو گئے کہ میری ترتیب کا چلہ میں لگا لوں گا. لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ نہر کا پانی چلا جائے گا, 40 دن کے بعد تو آئے گا تو پانی چلا جائے گا اور تیرا کھیت ایسے ہی رہ جائے گا, ویسے بھی غربت ہے, قحط پڑا ہوا ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں ایک نظام بنا چکا ہوں, اس لیے اب بس جو بھی ہو جائے میں اللہ کے راستے میں چلوں گا. 40 دن وہ چلے ہیں, خداوند قدوس نے عجیب و غریب نظام بنایا. ان 40 دنوں میں ہفتہ اعلیٰ نے بارش برسائی علاقے پر. حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولیٰ سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے, فرمایا کہ اس غریب کے اخلاص کے صدقے میں اللہ نے سب کے کھیتوں کو آباد کر دیا. اس غریب کے اخلاص کے صدقے میں, جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اور دوسرا ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب بیان فرمایا. فرمایا میوات کے علاقے سے ایک بستی والے حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور یوں فرمایا کہ حضرت ہمارا گاؤں اتنا مقروض ہو چکا ہے, اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ ہمارے گاؤں کو سرپنچ نے, چودھری نے, پردھان نے, وہاں پردھان بولتے ہیں, پردھان نے ہمارے گاؤں کو گروی رکھ دیا اور ہمارا پورا گاؤں اس وقت گروی ہے. ہمارے مکان, ہماری ذاتیں اور ہماری کھیتیاں سب گروی رکھ دیا ہے. حضرت ہم بہت پریشان ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت جتنے تم یہاں آئے ہو وہ سب تو ایک چلے کی نیت کر لو, یہیں سے جاؤ. سنا ٹھیک ہے. اور بستی والوں کو یوں کہلوا دو کہ اللہ جب نظام کھول دے اور ہمارا گاؤں چھوٹ جائے تو باقی لوگ اللہ کے راستے میں چلیں گے. میں لا الہ الا اللہ کی طاقت بتا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا, جو وہاں آئے تھے وہ تو وہیں سے چلے گئے نظام الدین سے, اور بستی والوں کو یہ کہلوا دیا. ان کے 40 دن پورے نہیں ہوئے کہ اب تعالیٰ نے ان کے کھیتوں میں وہ برکتیں عطا فرمائی کہ اس برکتوں کے صدقے میں
آدھے گاؤں کی نجات مل گئی، یعنی آدھا قرضہ ادا ہو گیا، اور آدھا قرضہ جو باقی تھا وہ اگلے سال کی فصل میں اللہ نے ادا کروا دیا، اللہ کے راستے میں ہونے کے یقین نے ان کے گاؤں کو گروی ہونے سے نجات دے دی. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی محنت جو ہمارے پاس کروائی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو جمع دیں اور لگا دیں. تو میرے بھائیو، اللہ کا نبی وہ ہے جنہوں نے یوں فرمایا، انی خبات دعائی، میں نے اپنی دعا کو چھپا دیا، میں قیامت میں استعمال کروں گا تاکہ میری دعا کا فائدہ سب کو ہو. وہ رحمتوں والا نبی، وہ اپنی امتوں کے لیے بہت رو کر گیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت رویا ہے. اس کا رونا وہ نہ حسن حسین کے لیے تھا، نہ فاطمہ کے لیے تھا، نہ صحابہ کے لیے تھا، اس کا رونا تو ہمارے لیے تھا. حسن و حسین کے لیے کیوں روتا؟ وہ تو تھے ہی جنت کے جوانوں کے سردار، ان کے لیے رونے کی ضرورت نہیں تھی. فاطمہ کے لیے کیوں روتا؟ وہ تو تھی جنت کی عورتوں کے سردار، ان کے لیے کیوں روتا؟ صحابہ کے لیے کیوں روتا؟ وہ تو تھے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اپنی بیویوں کے لیے کیوں روتا؟ وہ تو جہاں نبی رہے گا وہاں ان کی بیویاں جنت میں رہے گی. نبی کا آنسو بہانا، چاہے وہ حجت الوداع کے اندر ہو، چاہے وہ راتوں کی تنہائیوں کے اندر ہو، اپنی آنے والی امت کے لیے تھا. ایک رات حضرت عائشہ کی باری تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر سوئے ہوئے تھے، چارپائی پر. حضرت کبھی یوں ہوتے ہیں رات میں، اور کبھی یوں ہو رہے ہیں، پھر کبھی یوں ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں اس طرح. حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ میں نے کچھ. پھر حضرت پریشان ہے، فرمایا حضرت کوئی تکلیف ہے؟ تو بہت دیر کے بعد حضرت نے فرمایا، عائشہ بھوک پریشان کر رہی ہے. بھوک پریشان کر رہی ہے. جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو حضرت نے کیا کیا؟ یہ جو چارپائی کی چوکھٹ تھی، اپنے آپ کو یوں ڈال دیا، پلیٹ کو یوں دبا دیا. چند روٹیوں کے خاطر حرام کے پیسے ہم جمع کر رہے ہیں، اور جس طرح چاہے ہم کھا رہے ہیں، اپنا پیٹ یوں دبا دیا. حضرت عائشہ اٹھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف پانی لا کر حاضر ہوئی، اور میرے نبی نے رات اسی پر گزار لی. اسی کی یہ امت ہے جو اس وقت دو روٹیوں کے خاطر اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ ستا بھی کھیل رہی ہے، یہ جوا بھی کھیل رہی ہے، شراب بھی پی رہی ہے، یہ دوسروں کو مار بھی رہی ہے، یہ دوسروں کے گلے بھی کاٹ رہی ہے، اور یہ ماں باپ کی دولت کو چھین بھی رہی ہے، اور یہ ناحق طور پر مکان بھی لوٹ رہی ہے، اور غلط دستاویزات بنا کر زمین بھی لے رہی ہے. جس نبی کا حال یہ ہے کہ وہ رات بھر پریشان حال ہے، اس کی امت کا حال یہ ہے کہ وہ دو روٹیوں کے خاطر حرام کے کھنچے پھیلائے ہوئے. میرے بھائیوں، میرا نبی اس طرح امت کو بنا کر لی گیا. امت کو اس پر نہیں بنایا، امت کو بنایا ہے دین پر، امت کو دین پر بنایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دین پر کھڑی کریں، اپنی زندگی کو ایمان پر لائیں. کب تک ہم ایسی لاوبالی پن کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ میرے جوانوں، تمہیں اللہ طلحہ جیسی زندگی عطا فرمائے. وہ طلحہ جو بیمار پڑا، ارے جو حجاج حاجی حج کے لیے گئے، جو معتمرین عمرے کے لیے تم میں سے گئے، کوبا ضرور گئے ہوں گے. کوبا کے قریب قبرستان ہے، ایک نظر تو دوڑا لو. طلحہ وہاں سویا ہوا ہے، بہت بیمار، جوان صحابی ہے، 33 سال کی عمر ہے، 33 سال کی، اور بہت بیمار. میرا نبی پیدل چل کر کوبا گیا، طلحہ کی عیادت کے لیے. حالات دیکھ کر بھاگ گیا کہ اب میرا طلحہ زیادہ جیے گا نہیں. گھر والوں سے کہا کہ اگر مر جائیں تو مجھے بتا دینا، اس کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا. گھر والوں نے طلحہ کو بتا دیا. حضرت طلحہ نے فرمایا کہ نبی جب کہہ رہے ہیں تو بہرحال موت تو اب لازم ہی ہے، لیکن میری بھی ایک وصیت ہے، میں رات میں مروں تو میرے نبی کو نہ بلانا، میں دن میں مروں تو نبی کو بلانا. آج سارے لوگ چاہتے ہیں
کہ میرے باپ کی نماز کوئی اللہ والا پڑھائے, کوئی بزرگ پڑھائے, کوئی فلاں پڑھائے, اور وہاں طلحہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں مروں تو نبی کو نہ بلانا. لوگوں نے پوچھا بڑے تعجب سے, کیوں کیوں کیوں, آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرا نبی رات میں بھی میری محبت میں چلے گا, اور بیچ میں یہودیوں کے قبیلے ہیں, کہیں کوئی میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے. میں نے میری حیاتی میں تکلیف نہیں پہنچائی, میں چاہتا ہوں میری موت کے بعد بھی میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے. آج ہم اپنے اعمال سے نبی کو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دے رہے. ہر پیر اور جمعرات کو ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ ہر پیر اور جمعرات کو میرے اعمال پیش ہوتے ہیں, جب میرے اعمال پیش ہوتے ہوں گے اور میرے نام سے اعمال جاتے ہوں گے تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں نے تمہارے ہی خاطر رونا رویا تھا, آج تم مجھے رلا رہے ہو. ہم نے اپنے نبی کو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیا. ہماری زندگیاں بہت دور ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے جوانوں, آپ کی زندگی تو بہت قیمتی زندگی ہے. آپ امت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرو گے اور لگاؤ گے, خدا پاک کی قسم آپ کی جوانی پر تو اللہ یوں کہہ رہا ہے, شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی, نبی کی زبان پر یوں کہلوایا کہ جو جوان اللہ کی عبادت میں چلتا ہے اور لگتا ہے قیامت کے دن عرش کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور آفتاب ایک مل کے فاصلے پر ہوگا, فرمایا میں اپنے اس عبادت میں لگنے والے نوجوان کو میرے عرش کے نیچے سائے میں جگہ عطا کروں گا. تمہارا تو بہت بڑا مقام ہے, تمہارا تو بہت بڑا مقام ہے. تمہاری نمازوں پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ اترا رہے ہیں اور میرا جوان پیشانی رگڑ رہا ہے. لوگ غرور اور نشے میں ہیں اور یہ میرا جوان پیشانی رگڑ رہا ہے. لوگ ناچ اور کود رہے ہیں اور میرا جوان پیشانی رگڑ رہا ہے. تمہارے سجدوں پر اللہ فخر کرتا ہے. تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہماری جوانی ایرے گہرے جانے کے بجائے, غلط راستوں میں جانے کے بجائے, ستوں اور کبابوں پر جانے کے بجائے, غیبتوں اور برائیوں میں لگنے کے بجائے, ہماری جوانی اللہ کی یادوں میں لگے, عبادت میں گزرے, اللہ کے راستے میں گزرے, اور ہمارے 40 دن 4 مہینے کی ترتیب بنے. حق تعالیٰ نے ہمیں اس بگڑے ہوئے زمانے میں بہت عظیم کام عطا فرمایا ہے, یہ وہ کام عطا فرمایا ہے جس کے اوپر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اشارہ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, کہ جس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں نہ رکھی ہو. الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ, فرمایا جیسے کان ہوتے ہیں نا, کان معدن جس کو ہم کان کہتے ہیں, سونے کی کان, چاندی کی کان, ایلومینیم کی کان, تانبے کی کان, پیٹرول کی کان, یہ کانے ہیں. اللہ کے نبی اس سے مثال دے کر کہہ رہے ہیں الناس معادن, وہ کانوں دنیا کی کانوں میں سونا, چاندی, پیٹرول, ڈیزل, ایلومینیم ہے. اور فرمایا اے لوگو, تمہارے دل بھی کان ہیں اور اس کے اندر بڑی اچھی صلاحیتیں رکھی ہے اللہ کی یادوں کی. تم پر تھوڑی سی محنت ہو جائے گی تو تمہارے دل کی چنگاری بھرت کر اللہ کے عشق میں جل بجائے گی. اسی عشق کو جلانے کے لیے, اسی چنگاری کو اٹھانے کے لیے, ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس زمانے میں ہمیں بہت بڑا کام ملا ہے. ہماری دعوت و تبلیغ کا بڑا عظیم کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور پھر اس کی محنتوں میں جو چلا لگا اور فکریں کی, یقیناً 100% نہیں تو 10% تو رونا نصیب ہو ہی جاتا ہے, 10% تو رونا نصیب ہو ہی جاتا ہے. یہ ہے ہی ایسا راستہ کہ جس میں حالات کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ آنکھوں سے آنسو بہ ہی جاتے ہیں. اس میں تو رونے کے, ماں ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتم سے ابھی میں نے جمعرات کو جب میں حاضر ہوا تو مولانا نے اپنے کمرے میں, ہم بیٹھے ہوئے تھے 2-3 ساتھی, مولانا نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ جو پتھر دل ہوتا ہے وہ بھی جب اس راستے میں چلتا ہے اور اللہ کی باتوں کو سنتا ہے اور اپنی زندگی کو یاد کرتا ہے اور لوگوں کے حالات کو دیکھتا ہے تو 2 قطرے تو اس کے آنسو کے بہ ہی جاتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کو اتنے پیارے آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی جس بستی میں 2 قطرے بہے ہیں اللہ ان بستی والوں کی مغفرت کر دیتا ہے. ان بستی والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. بڑے قیمتی ہے, بڑے قیمتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں اس وقت جو کام دیا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے علاقے کا اجتماع بھی ہمیں پانولی ہی میں ملا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. دیکھو یہ لوگ ہمارے امیر صاحب اور ہمارے یعقوب بھائی, باوجود واقعتاً مجھے ان پر رس کبھی آتا ہے اور مجھے احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ضعیف ہیں, بالکل ضعیف, ان کے پاؤں کی تکلیف, ان کے کمر کی تکلیف, لیکن جب شامیانہ بنایا جا رہا ہے یہ 24 گھنٹے وہاں پر حاضر رہ کر, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایک بات ہے, اللہ کا دین آباد ہو جائے, اللہ کا دین آباد ہو جائے. میرے اور آپ سے 24 گھنٹے کھڑا رہنا مشکل ہوگا, لیکن یہ اپنی ضعیفیوں کے باوجود, میں نے دیکھا ہے یہ ہمارے یعقوب بھائی اور ہمارے امیر صاحب جب وہ شامیانے بنائے جاتے 20-20 دن تک وہاں پڑاؤ ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہے یہ کام وہ کام. کیا ان کی دکانیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں ہیں؟ کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کا بڑھاپا نہیں ہے؟ کیا ان کے پاؤں میں درد نہیں ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن دل میں ایک دھگس لگی ہوئی ہے کہ میرے نبی کا دین آباد ہو جائے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑا کام, اور اجتماع کی شکلوں میں جماعتوں کا نکلنا, جب اجتماعات ہوتے ہیں نا تو پھر جماعتوں کا نکلنا وہاں سے شکلیں بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پانولی گاؤں ہی میں یہ ایک بڑا اجتماع ہمیں دیا ہے. ایسے وقت میں میری پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری بستی کا کوئی نوجوان ایسا نہ ہو جو وہاں پہنچ کر مدد کرنے والا نہ ہو. دیکھو آپ جو ہیں آپ انصار کہے جائیں گے, آپ کا کام مدد کرنا ہے. جو لوگ آئیں گے وہ مہاجر ہیں, اور انصار کے حالات کو آپ پڑھیں کہ حضرات انصار نے مہاجرین کی کیسی مدد فرمائی. اپنی بیویوں تک کو قربان کر دیا تھا, اپنے کاروبار تک کو قربان کر دیا تھا, اپنی دولت تک کو قربان کر دیا تھا. ارے یہ تو چھوڑو, اپنے باغات بھی دے دیے تھے کہ یہ میرا باغ ہے, 20 درخت ہیں, 10 تمہارے 10 ہمارے. یہ نصرت تو ابھی کوئی نہیں مانگتا کہ تم اپنے کھیت دے دو, یہ نصرت کوئی نہیں مانگ رہا. تم اپنی دکان دے دو, یہ نصرت کوئی نہیں مانگ رہا. اتنی نصرت تو ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں یہ کام چل رہا ہے اجتماع کا, تو ہم جا کر کے کچھ ہاتھ بتائیں, کچھ تعاون کریں, کچھ مدد کریں, جو ضرورتیں ہو. ہم شوق کے ساتھ دین کا شعبہ سمجھ کر, دین کا شعبہ سمجھ کر ہم وہاں کام کرنے والے بنے. ایک پہلا کام تو یہ ہے, اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ہماری اس بستی سے الحمدللہ پانولی حلقے سے جو جماعتیں نکلے گی وہ تو نکلنے ہی والی ہے, لیکن ہماری اس بستی سے بھی سب سے زیادہ جماعتوں کی تعداد بننے والی ہو, اور ہمارے نوجوان خاص طور پر اس مسئلے میں آگے آئیں. یقیناً جہاں نوجوان ہوتے ہیں وہاں ایک دو بروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہنین کے اندر ہنینی لوگوں کو ناکامی اس لیے ہو گئی تھی, ہنین میں جو اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہنینی لوگ آئے تھے ان کو ناکامی اس لیے ہو گئی تھی کہ ان کا حال یہ ہوا کہ وہ جب بروہوں کو لے کر آئے تھے تو جوانوں نے بروہوں کی بات نہیں مانی. اس کی وجہ سے روایتوں میں کہ ناکامی ہو گئی, اور بدر میں مال غنیمت ملا تو جوان صحابہ کہنے لگے ہماری طاقت کے بل بوتے پر آیا, اور برے کہنے لگے ہمارے تجربات کی بنیاد پر آیا. تو اللہ نے دونوں کی باتوں کو سن کر ایک سورت نازل فرمائی, اور فرمایا یسالونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. نہ تجربے پر ناز کرو, نہ طاقت پر ناز کرو, یہ تو سارا اللہ کا ہے اور اللہ کے نبی کا ہے. اللہ کے نبی اور اللہ نے کامیابی تمہیں عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں, جوانوں کی بہت ضرورت ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اس سلسلے میں آپ اپنی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا, زندگی بنے گی, رونا آئے گا, برائیاں چھوٹے گی, اور آپ کی برکت سے آپ کا گھر کے ماحول زندہ ہو جائے گا, گھر میں ماحول اچھا بنے گا, ہمارے بچوں میں دینداریاں آئے گی, اور ان کے اندر بھی اللہ کے راستے میں چلنے کے جذبات پیدا ہوں گے. اس لیے یہ ایک آپ سے گزارش ہے. صرف
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں نکل کر اپنے خود کے ذمے کے بنانے کے اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر رنگ کے اندر میں اللہ کا دل زندہ ہو جائے کہ ذمہ داری اللہ اپنے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت تو میرے بھائی دوستوں کو کہیں بھی لگ جائے گا, گھر بھی لگ جائے گا, گھر بھی لگ جائے گا, پیسہ بھی لگ جائے گا, لیکن جو زمانے بات ہوئی میرے بھائی دوستوں کو ہمارے دل کو سنبھالو. تو یہ کام جو اللہ پاک نے دیا ہے ہمارے آخرت میں خوشحالی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے. ہاں اللہ کے راستے نکل کر توبہ کرو, جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے وہ اپنے ارادوں میں پکے رہے کہ ہم خود جائیں گے, اور ابھی وقت ایک دوسرے کو تیار کرو. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیملی کو نوازا چاہتا ہے, نوازا چاہتا ہے, سمجھے نا. اس لیے اللہ ہمیں اس کی کافی کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس کے لیے جنہوں نے ارادہ کیا ہے وہ تو کھڑے وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں چار چار مہینے جا رہے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے. ہاں کھڑے خود بتاؤ کون کون ہے,
کھڑے ہو جاؤ,
کھڑے ہو
جاؤ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں
ہاں ماشاء اللہ.
اپنے گھر سے بتا سکو گے میرے گھر سے جائے گا, اپنے گھر سے بتاؤ. ہاں ابھی کہتے ہیں نا کہ میدان میں ایک جگہ اجتماع گاؤں میں اجتماع ہوا تھا, 240 مکان تھے, 13 زمانے دیکھے
کتنے, 13 زمانے,
4 مہینے. ہاں اور ہمت کرے, اور ہمت کرے. اتنی باتیں سنی میرے بھائی ہے نا, جب لوہا گرم ہوتا ہے تھوڑا سا یہ کر لو اور بتا. الحمد للہ تین جماعتیں ہیں,
الحمد للہ ماشاء اللہ الحمد للہ. آمین آمین.
اس کے لیے بھائی دعا بھی مانگے, اصل تو دعا ہے, اور اس کے ذریعے ہم آپ کا کہا جاتا ہے کہ اپنے اجتماع کا مقصد یہ ہمارے گھروں میں ذمہ داری آ جائے. گھروں میں ذمہ داری لانے کے لیے کہتے ہیں کہ گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو, گھروں میں نماز کو زندہ کرو, گھروں میں اللہ کا ذکر کو زندہ کرو, گھروں میں سنتوں کو زندہ کرو. ہماری ماں بہنیں اس سے اللہ تعالیٰ دے کر روزہ رکھے, قرآن و حاجت پڑھے, قرآن پاک پڑھے, اور دعائیں مانگے میرے بھائی دوستوں کو, سمجھے نا. ہاں اپنے گھروں میں ماحول بناؤ, یہ کتوں سے بچنے کا علاج ہے. اس لیے ہمارے ساتھ یہ روزہ میں کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھے, اور دوسری چیز میرے بھائی دوست جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق مانگے, اکرام کرے میرے بھائی دوست کو. اللہ اپنے مہمانوں کو ہمارے فیملی میں بھیج رہے, اللہ اپنا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
درود شریف پڑھ, اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم ارنا غناهكم معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. تیرا فضل و کرم ہے کہ اللہ گناہوں کے پتلے ہونے کے باوجود آپ ہم سے آپ کے دین کا کام لے رہے ہیں. اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں, تیرا ہی فضل و کرم ہے. اللہ آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کی بہوست سے ہمیں اس کام سے محروم نہ فرمانا, قابل حیات اس کے ساتھ وابستگی نصیب فرمانا. ہماری موت بھی آئے تو اسی عالم میں کہ ہم تیرے دین کی صدائیں بلند کر رہے ہو, ہماری موت بھی آئے تو اسی عالم میں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, ہماری موت بھی آئے تو اسی عالم میں کہ ہم تیرے حبیب کے فرمودات کو پڑھ رہے ہو. مولا مولا اس وقت ساری کائنات کے حالات بڑے بدلے ہوئے ہیں, ان حالات کو بدلنے کی تیرے ہی ہاتھ میں قوت ہے, کوئی نہیں بدل سکتا ہے اللہ, کوئی نہیں بدل سکتا. میرے رب حضرت موسیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ تیری ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہے, تو نے کہا تھا میں جب بے موسم بارش برساؤں تو سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. اللہ ہم نے وہ بھی دیکھ لیا, میں جب تم پر ظالموں کو مسلط کروں تو سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. اللہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, میں جب مال بکیلوں کو دے دوں سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. اللہ ہم سے یہ بھی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, معلوم ہوتا ہے کہ ناراض ہو چکا ہے. اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, اپنے حبیب کو راضی فرما دے, اپنے حبیب کو راضی فرما دے, اپنے حبیب کو راضی فرما دے. ہمیں دین سے وابستگی نصیب فرما، ہمارے اس اجتماع کو بہت کامیابی عطا فرما، اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اللہ نکلنے والوں کا نکلنا آسان فرما، ان کے عزم و استقلال میں پختگی عطا فرما، ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کا کفیل بن جا، اللہ ان کے گھروں کا تکفل فرما لے، ان کے گھروں کا تکفل فرما لے، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما لے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کی کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین ہمیں آپ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑا فرما دے، ہمیں آپ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑا فرما دے، اللہ اس مجلس کے ہر جوان کو قبول فرما، ہر برے کو قبول فرما، ہر بچے کو قبول فرما، اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں سے علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، اللہ ہم نے اپنے مقصد کے لیے بہت رویا، تیری امت کے لیے دو آنسو بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ آپ کی امت پر مغفرت، آپ کی مخلوق پر مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ دنیا میں بڑے عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں، اے اللہ جس بے دردی سے مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، اتنی بے دردی سے اللہ جانور کو بھی نہیں مارا جاتا، ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارے معصوم معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ بس ہو گیا، بس ہو، بس ہو گیا، اللہ اب تو نہ دیکھا جاتا ہے نہ سنا جا رہا، ان فلسطین کے اور سیریا کے معصوم بچوں کو جو ہاسپٹل میں تڑپ رہے، نہ ان کا باپ رہا نہ ان کی ماں رہی، ان معذور بچوں کے سروں پر خود کون پھرائے، ہمارا تو دنیا میں کوئی رہا ہی نہیں ہے، اللہ تیری ہی ایک ذات رہ گئی ہے، ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، دنیا کے فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، حالات کو ختم فرما دے، اے اللہ امن و امان پیدا فرما دے، امن و امان ختم، امن و امان پیدا فرما دے، اللہ فتنوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو تیری طرف متوجہ فرما دے، ہمیں دین کے شعبے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امر بالمعروف کی توفیق عطا فرما، ہمیں نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ برہے جو بڑھاپے کے باوجود تیرے دین کی آبادی کے لیے دوڑ رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما لے، اللہ ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر طرح کے شرور فتن بلاؤں سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو تیرے مخلص ہو، جس کی آمین تجھے پیاری ہے، ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم.